أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تمام تعریفیں خالق کون و مکان کے لیے، اور تمام ہدیے درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جن کی برکتوں سے کون و مکان کا نظام جاری و ساری ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب عظم اللہ وجورنا وجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم ان شاء الله من الطالبین بصره مع ولیه الامام المهدی من آل محمد علیہ السلام. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين علیہ السلام في الدنيا والاخره. پروردگار ہم سب کو نام حسین کی عزت عطا فرما دنیا میں اور آخرت میں. خدا کے لطف و کرم کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں عظمت والدین کے عنوان کو لیے ہوئے اس یقین کے ساتھ حاضر خدمت کہ والدین کی عظمت کا بیان ان کی اطاعت کے اعتبار سے، ان کی خدمت کے اعتبار سے ایک مکمل موضوع، ان کی ذمہ داری کے اعتبار سے، حق تربیت کے اعتبار سے، ان کی تمام تر نمائندگی پروردگاری کے اعتبار سے ایک الگ موضوع ہے. اور چونکہ بہرحال تربیت کا مرحلہ پہلے ہے، خدمت اور اطاعت کا مرحلہ بعد میں ہے. خدا نے ایسا مربوط کیا کہ ہر انسان کو سوائے حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام، حضرت حوا کے، یا حضرت عیسیٰ ابن مریم جن کے یہاں سلسلہ والدہ تو ہے، البتہ سلسلہ والد کا بیان نہیں ہے، ان افراد کے علاوہ باقی پروردگار نے سب کو نظام کے تحت خلق فرمایا، حتیٰ کہ خدا نے اپنے حبیب کو بھی والدین کے بغیر پیدا نہ کیا. اگر عظمت والدین پر ایک جملہ ہم سمجھنا چاہیں تو جس کے زیر اطاعت اور زیر اثر خدا نے اپنے حبیب کو بھی قرار دیا اسے والدین کہتے ہیں. ایک امتی کیا سمجھے گا عظمت والدین کو؟ انسان کے مسائل ہیں، جب تک کمزور رہتا ہے، دست نگر رہتا ہے، تب تک تو خدمت والدین خوب سمجھ میں آتی ہے. جب کمزور ختم ہو جاتی ہے، کمزوری طاقت پا لیتا ہے، دست نگر نہیں رہتا، دستگیر ہو جاتا ہے، تو سمجھتا ہے کہ بس میں ہی بہتر ہوں، یہ بوڑھے کس کام کے، اور انہیں لے جا کر اولڈ ہاؤسز میں جمع کرا دیا جائے. اور اب تو یہ مطالبہ بہرحال شدت پکڑتا جا رہا ہے کہ بوڑھے والدین کسی کام کے نہیں ہیں، ان کو لے جا کر جب تک ہمارے بچے پال سکیں، جب تک ہماری زوجات کی خدمت کر سکیں، ٹھیک ہے خیرات زکاة صدقات پہ پال لیں گے انہیں بھی، اور جب یہ کام بھی نہ کر سکیں تو بیکار ہیں، اور بیکار کو گھر میں رکھنا تو فائدہ مند نہیں ہے۔ فرعونیت کیا ہے؟ خدا کے مقابلے پر انسان کا کھڑے ہو جانا کیا ہے؟ یہ بات سمجھ میں آتی کہ جب کوئی اپنے پالنے والے کے مقابلے پر کھڑا ہو سکتا ہے تو کوئی بھی اپنے رب کے مقابلے پر بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو عظمت والدین سے عظمت خدا سمجھ میں آتی ہے، تکبر والدین سے تکبر خدا کا عنوان ملتا ہے۔ تو ان دونوں الفاظ کو مربوط کرتے ہوئے آئیے ایک مرتبہ تکرار کے ساتھ ان مقامات کا مشاہدہ کریں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں چار مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پروردگار نے عظمت والدین کو مربوط کیا اپنی توحید کے پیغام کے ساتھ۔ کوئی تو سبب ہے کہ خدا نے توحید کو اور عظمت والدین کو ملا کر بیان کیا۔ چار مقامات ہیں، جن میں سے پہلا مقام سورہ مبارکہ البقرہ میں ہے۔ ٹھیک، آیت کا نشان 183 مالک دو جہاں کا یہ اعلان ہے، اور اعلان کے حوالے سے اعلان بنی اسرائیل سے جو پروردگار نے عہد لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے، تو پہلا عہد یہ تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کی عبادت کے، اور بالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے۔ اس کا مطلب عبادت خدا سے خدمت والدین تک پہنچا جاتا ہے، اور خدمت والدین سے عبادت خدا کا راستہ مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بات کو آسان کر لیں کہ اگر پیدائش ہی مسلم ہو، وہ تو خیر سب ہی صلوات پڑھے محمد و آل محمد، الفاظ بدل لیتا ہوں۔ ہمارے یہاں دو قسم کے مومنین ہیں، ایک وہ جنہیں ہم کہتے ہیں نسلی مومن، اور ایک وہ جو اصلی مومن ہے۔ نسلی مومن وہ ہے کہ جو نسل کے لحاظ سے مومن ہے، اب چاہے وہ واقعاً ذمہ داری مومن کو انجام دیتا بھی ہو نہ دیتا ہو، مگر ہے مومن، ایک گھرانے مومن میں پیدا ہوا ہے نا۔ اور ایک اصلی مومن وہ کہ گھرانہ کوئی بھی ہو، کسی گھر میں پیدا ہوا ہو، راستہ تلاش کرتے کرتے ایمان پر آ گیا، تو کبھی یہ پتا چلا کہ عبادت خدا سمجھاتی ہے خدمت والدین کو، اور کبھی یہ سمجھ میں آیا کہ خدمت والدین پہنچاتی ہے اطاعت خدا تک۔ تو اگر مومن اصلی ہو تو عبادت خدا سے خدمت والدین تک پہنچتا ہے، اور اگر مومن نسلی ہو تو خدمت والدین سے، دلیل ہے صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ایسا نہیں ہے؟ مثال چاہیے، مثال چاہیے، آئیے مثال لے لیجئے۔ بہت مشہور معروف روایت بہت بار آپ کی سنی ہوئی کہ ایک وہ امام کا چاہنے والا عیسائیت سے اسلام قبول کرتا ہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد خدمت امام جعفر صادق علیہ السلام میں آتا ہے، اور آ کے سوال کرتا ہے کہ میرے والدین تو اب تک عیسائی ہیں، کیا اپنے والدین کے ساتھ رہ سکتا ہوں، خاص طور سے اس کی والدہ حیات تھی؟ امام فرماتے ہیں بلکہ میں تم کو تاکید کرتا ہوں، نہ کہ صرف رہ سکتے ہو بلکہ میں تم کو تاکید کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں کہ اپنی والدہ کے ساتھ رہو، ان کی خدمت کرو، یہ مسلمان ڈھونڈ کر ایمان لایا ہے، نسلی نہیں ہے اصلی ہے۔ اور اصلی امام کی بات کو خوب مانتا ہے نا. یوں کر لیتے ہیں کہ جو اصلی ہے وہ امام کی بات پر خوب عمل کرتا ہے, مانتا تو وہ بھی ہے جو نسلی ہے, عمل کون کرے. وہ تو درود پڑھ کے نکل جاتا ہے, بس امام کا نام آیا ہم نے درود پڑھ لیا کافی ہو گیا خلاص. تو کیا امام ایک درود کے محتاج ہیں؟ اللہ اکبر. کہ جب کبھی امام کا نام آئے درود پڑھ لیجیے, اس کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ پھر آپ جانے اور آپ کا صلوات پڑھے محمد والے اس کتنا ہو جائے. تو اب یہ شخص نو مسلم جو نیا نیا مومن ہے, امام نے فرمایا جاؤ ماں کے ساتھ رہو, ماں کے ساتھ رہا, پورا واقعہ آپ کو سنا بخالی ایک جملہ, ماں کی ایسی خدمت کی ایمان لانے کے بعد, ایسی خدمت کی کہ ماں نے پوچھ لیا کہ جب تک تو میرے مذہب پر تھا تب تک تو ایسا نہیں تھا, یہ کون سا نیا مذہب تو لے کر آیا ہے اس نے تجھے اتنا میرا اطاعت گزار بنا دیا ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عبادت خدا اطاعت والدین تک پہنچاتی ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا, اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے میثاق لیا, کس سے؟ بنی اسرائیل سے. میثاق میں پہلی بات کیا تھی؟ کہ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا. اور دوسرا مرحلہ سورہ مبارکہ النساء آیت نمبر 36 میں مالک کا اعلان کہ اللہ تعبدو الا اللہ وبالوالدین احسانا, کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کی عبادت کے. وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے. ایک دفعہ کہہ دیا تو کافی تھا. کبھی کبھار لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا وہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے, مثال کے طور پر کبھی مسئلہ داڑھی کا ہو تو پوچھتے ہیں, کبھی مسئلہ خمس کا ہو تو پوچھتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے. تو ایک خطیب کا جواب ہے, اس سے پوچھا کہ وہ داڑھی قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہے, تو کہتا ہے چہرہ علی ابن ابی طالب پہ لکھی ہوئی ہے. ہے کوئی جو مٹا دے جا کے؟ ہے کوئی جو انکار کر دے؟ وہ چاہے رکھے نہ رکھے وہ الگ موضوع, انکار کرے گا؟ بات سمجھانے, قرآن میں ایک آیت بھی ہو نا مسئلہ خمس پر, ایک ہی آیت ہے بس پورے قرآن میں, تو ایک آیت بھی حجت ہے یا نہیں؟ تو ایک دفعہ خدا نے کہہ دیا تھا کہ لا تعبدو الا اللہ وبالوالدین احسانا, لا تعبدون الا اللہ. پھر اس کو ریپیٹ کیا سورہ نساء کے اندر کہ پھر تم سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. سورہ مبارکہ الانعام, پھر الفاظ استعمال ہوئے اللہ تشرکو بہ شیئا, آیت نمبر 151, دس احکام کے درمیان میں خدا نے اپنے حبیب کے ذریعے پیغام دیا, قل تعالوا اتلو علیکم ما حرم ربکم علیکم, کہیے حبیب آؤ میں تمہیں بتا دوں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کون کون سی باتیں حرام کی ہیں. ان میں سے پہلی بات اللہ تشرکو بہ شیئا, خدا کے ساتھ کسی شے کو شریک مت کرنا, وبالوالدین احسانا. کبھی شکل اس بات میں, کبھی پیغام نفی کے ساتھ اطاعت والدین. یہ دس احکام, حرم علیکم ربکم, تمہارے پروردگار نے تم پر جو حرام کیا ہے, ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دینا, اور ماں باپ کے ساتھ کبھی احسان کو ختم مت کرنا, حرام ہے. نتیجہ کیا نکلے گا نفی کے ساتھ ترجمہ کریں گے تو, کہ ماں باپ کی ساتھ احسان کو کبھی ختم مت کرنا, کہ احسان کا ختم کرنا حرام ہے. دس احکامات میں سے تم پر دوسرا حکم یہ, لیکن شرک کے فوراً بعد. اللہ اکبر. نہ مسئلہ کسی اور عبادت کا نہ کسی اور عقیدے کا. تین مقامات تک تو آپ پہنچ گئے. چوتھا مقام بہت مشہور, سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یا خدا نے اپنے حبیب کو مخاطب, قضا ربک, تمہارے رب کا فیصلہ ہے, تمہارے پروردگار کا فیصلہ کہ اللہ تعبدوا الا اياه, کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے. وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے. چار مقامات ہو گئے, سورہ بقرہ, سورہ نساء, سورہ الانعام اور سورہ بنی اسرائیل. چار مقامات ہیں. ان چار مقامات پر خدا نے اپنی عبادت کے ساتھ, پیغام توحید کے ساتھ, حکم عدم شرک ذات خدا کے ساتھ عظمت والدین کو ایسا مربوط کیا کہ اب چار آیتوں میں آنے کے بعد تو گنجائش ہی نہیں ہے کہ میں خدا کی عبادت کو خدمت والدین سے الگ کر دوں, گنجائش ہی نہیں. اگر ایک آدھ آیت میں ہو تب بھی گنجائش نہیں ہوتی, چار آیتوں میں کہ خدا کی توحید اور عظمت والدین, تو کوئی تو ربط ہوگا, کوئی تعلق تو ہوگا. اور اس تعلق کو تلاش کرتے ہوئے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, پچھلے جمعے بھی ہمارا عنوان یہی تھا اور آج بھی یہی, ایسی کامل ترین دعا, ایسی جامع ترین دعا. کون تلاش کرتا کہ ماں نے مجھ پر کیا کیا, باپ نے میرے ساتھ کیا کیا. ہمارے پاس شکوے تو ہیں, شکر بہت کم ہے. یہ مسئلہ تو خدا کے ساتھ بھی ہے, صرف والدین بیچارے کیوں موضوع بحث بنائے جائیں, خدا کے ساتھ بھی لوگ یہ کرتے ہیں. جب تک صحت ملتی ہے تو شکر خدا نہیں کرتے, جب بیمار ہوتے ہیں شکوہ خدا کرتے ہیں, جب تک موسم اچھا ملتا ہے شکر خدا نہیں کرتے, جب موسم سخت ہو جائے شکوہ خدا کرتے ہیں, جب تک بیٹے ہوتے رہیں شکر خدا نہیں کرتے, جب بیٹیاں ہوں بیٹے نہ ہوں شکوہ خدا کرتے ہیں, جاب لگ جائے شکر خدا نہیں کرتے, جاب چھوٹ جائے شکوہ خدا کرتے ہیں. انسان کی مجبوری ہے کہ وہ خدا کو بھی نہیں معاف کرتا. اللہ اکبر. تو والدین کے مسائل تو اپنے مقام پر, یہ سوال تو اپنے مقام پر رہتا ہے, کیا دیا ماں باپ نے ہمیں. میں کہتا ہوں کہ ماں باپ کے حوالے سے انسان کبھی یہ سوچے کہ میں نے ماں باپ کو کیا دیا, میں نے کیا دیا. ماں باپ نے جو دیا اس کو اگر سمجھنا ہے تو امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے دو, دو مقامات سے آپ کے جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. شاید کبھی اگر موقع اور محل ہوا تو یہ پورے حقوق بیان ہو سکیں گے. رسالۃ الحقوق, امام نے, چوتھے امام نے, یہ وہ امام ہے کہ جن کے نام سے ہر ماتمی اتنا قریب ہے کہ مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. شاید اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر امام کا احترام ماتمی کرتا ہے, لیکن سید سجاد ایسا امام جس نے ماتم سکھایا ہے, سید سجاد وہ جس نے اسلام بچایا مولا حسین نے, اور حسین کو بچایا مولا سجاد نے. ورنہ کربلا میں جو کریم تھی نا, کریم, کائنات کی کریم, اہل تقوی, اہل برکت, اہل رحمت, اہل رضوان, سب تو شہید ہو گئے تھے. اللہ اکبر. تصور کیجئے گا, بصرہ سے انتخاب ہو گیا, کوفے سے انتخاب ہو گیا, ہاں مکے سے انتخاب ہو گیا, مدینے سے انتخاب ہو گیا, راہ کربلا سے انتخاب ہو گیا، جتنی کریم سب شہید ہو گئی، اب دوبارہ سے اہل تقویٰ کی کریم تیار کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، سید سجاد سے بڑی ذمہ داری کس کی تھی؟ تو آپ نے نئے سرے سے کائنات کو ایسے افراد پھر فراہم کرنے تھے کہ جو کربلا کے شہیدوں کی کمی پوری کر سکیں، کوفے میں، بصرہ میں، مختلف علاقوں میں۔ تو چوتھے امام کے الفاظ، آپ سے پوچھا گیا مولا ماں کا حق کیا ہے؟ فرمایا اما حق امک، تمہاری ماں کا تم پر یہ حق ہے کہ تمہاری ماں نے تمہارے بوجھ کو اس وقت اٹھایا کہ جس وقت میں کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے پہ تیار نہیں ہوتا۔ یہ ایسا جملہ ہے مولا کا، حیث لا یحمل احد احدا، تمہاری ماں نے تمہارے بوجھ کو ایسے وقت میں اٹھایا کہ جس وقت میں کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے پہ تیار نہیں ہوتا۔ بوجھ کا مطلب وزنی چیز تو اٹھا لیتا ہے انسان، لیکن جو بہت نازک ہو نا، بہت نازک ہو، اسے سنبھالتے ہوئے گھبراتا ہے کہیں گر نہ جائے، ٹوٹ نہ جائے، مڑ نہ جائے، اللہ ہو نقصان نہ پہنچ جائے۔ ماں نے ایسے وقت میں تمہارے بوجھ کو اٹھایا کہ قطرے صلب پدر کے تحفے کے اور تم کچھ نہ تھے، اس ایک قطرے کی حفاظت میں تمہاری ماں نے اپنی جان لگا دی، تب کہیں جا کر تم شکل بشر کی طرف سفر مکمل کر رہے تھے، ایک قطرہ۔ امام فرماتے ہیں تمہاری ماں نے تمہارے لیے اپنی توانائیاں، اپنا خون جگر تمہیں دے کر پروان چڑھایا، اور خون جگر کوئی کسی کو دے نہیں سکتا، یہ خون دے سکتے ہیں جو جس میں ہوتا ہے، خون جگر اس کو بیان کرنے کے لیے کتنی تفصیلات چاہیے، خون جگر ہوتا کیا ہے؟ ایک مثال کافی ہے، خون جگر کی پہچان یہ ہے کہ چوٹ لگتی ہے بیٹے کو اور ماں اپنا وجود سہلاتی ہے، ربط کیا جگر کا انسان کا ماں سے، کہ پریشان اولاد ہوتی ہے اور ماں اس کی پریشانی کو بغیر رابطے کے پہچان لیتی ہے، یعنی انسان دنیا میں کوئی بھی ایسا رشتہ رکھتا ہی نہیں، ہاں میں سمجھتا ہوں تین رشتے ایسے ہیں کہ جن رشتوں میں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پہلا رشتہ انسان کا اس کے رب کے ساتھ، کہ رب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ بتاؤ گے تو بتانا بھی عبادت ہو جاتا ہے، کہ دعا، بتانا کیا ہے؟ دعا۔ اگر نہیں بتاؤ گے تب بھی اسے معلوم ہے، کرے گا تو مشکل وہ حل تمہاری بغیر بتائی بھی، وہ چاہتا ہے مشکل بھی حل ہو اور عبادت کا ثواب بھی دے دوں، تو کہتا ہے مجھ سے دعا مانگو، ورنہ مسئلہ تو حل ہوگا۔ تو کیا کافروں کے مسئلے حل نہیں ہوتے؟ الوات پڑے محمد والے محمد ہوتے ہیں؟ اور اس کا خود اپنا دعویٰ ہے کہ نحن اقرب الیہ، دعویٰ حقیقت ہے، من حبل الورید، حبل کہتے ہیں رسی کو اور ورید کہتے ہیں رگوں کو، رگوں سے بٹی ہوئی رسی، حبل ورید، چار رگیں، اور ان چار رگوں کے ساتھ خدا اتنا قریب ہے کہ انسان سے سب کچھ دور ہے مگر خدا قریب ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں۔ البتہ انسان خدا سے دور ہے، خدا تو انسان سے بہت قریب، ایک رشتہ رب کا اور خدا کا۔ دوسرا رشتہ انسان کا اور خدا کی حجت کا. اور رمیلہ کی روایت سے صرف تن جملے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام رمیلہ کوئی مومن بیمار نہیں ہوتا مگر ہم اس کی بیماری میں شریک ہوتے ہیں. شریک, شریک کسے کہتے ہیں؟ شریک کا مطلب یہ کہ 105 بخار مجھے ہے تو 105 بخار کسی دیکھنے والے کو, ہاتھ پکڑنے والے کو نہیں ہو سکتا. مجھے ہے بخار تو نہ یہ 105 بخار میری ماں کو ہے, نہ باپ کو, نہ بھائی کو, نہ بہن کو, نہ بیٹے کو, نہ بیٹی کو, نہ شریک حیات کو. جو بدن میرا ٹوٹتا ہے 105 بخار میں, وہ کسی اور کا ٹوٹتا نہیں ہے. حتیٰ کہ طبیب بھی نبض تھام کر کہتا ہے کہ بخار اتنا ہے, یا تھرمامیٹر سے چیک کر کے کہتا ہے کہ بخار اتنا ہے. امام فرماتے ہیں رمیلہ کوئی مومن بیمار نہیں ہوتا مگر ہم اس کی بیماری میں شریک ہوتے ہیں. 105 بخار یا مومن کو ہوتا ہے یا زمانے کے امام کو ہوتا ہے, اس سے سخت جملہ نہیں ہے. شریک کا مطلب آپ بیٹھے ہوئے یہاں پر, اب یہ روشنی ہے, یہ یہاں کا موسم ہے, جو کسی باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, باہر کے علاقے میں لوگ ہیں, ان کو یہاں کے موسم کی خبر تو ہو سکتی ہے, شرکت نہیں ہوگی. اگر آپ کو شرکت ہوگی کہ آپ بیٹھے ہوئے, ٹھیک. رمیلہ کوئی مومن پریشان نہیں ہوتا مگر ہم اس کی پریشانی میں شریک ہوتے ہیں. جاب آپ کی چھوٹی ہے, آپ نے مجھ سے آ کے بیان کیا, میں کیا کروں گا؟ بڑا افسوس ہوا, چلیے اللہ سے دعا کریں گے. بس ایک منٹ کا افسوس تھا, اگلے منٹ میں اور باتیں تھیں. آپ نے بھائی سے کہا, آپ نے بہن سے کہا, آپ نے کسی اور سے کہا, جس سے کہا اس نے افسوس کیا. کتنے منٹ کے لیے؟ ایک منٹ, دو منٹ, بات ختم ہو گئی. امام فرماتے رمیلہ کوئی مومن پریشان نہیں ہوتا. کبھی کوئی مومن اپنے آپ کو پریشانی میں اکیلا نہ سمجھے. میں کہتا ہوں کہ واقعا پہلے ہو جاؤ مومن اور پھر بیماری بھی راحت جاں بن جائے گی. جب یہ یقین ہو جائے کہ میرا زمانے کا امام شریک ہے, پہلے ہو جاؤ مومن پھر پریشانی بھی آسانی دکھائی دے گی. اللہ اکبر. بھائی صرف موت کی بات تو نہیں ہے نا کہ نہ جانے دے گے نہ جب شومی قسمت, ملیں گے قبر میں مولا سلام کر لیں گے. کہ سبط جعفر شہید کے وہ کلمات جو اتنے معروف ہوئے, اتنے معروف ہوئے کہ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو, اس نے اپنی شہادت سے کتنے سال پہلے, 12 سے 14 سال پہلے یہ جملہ کہا تھا, غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو, اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو, میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو, اس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی. تو خالی موت ہی مولا سے ملاقات کا عنوان نہیں ہے. اگر مؤمن ہو تو بیماری بھی مولا سے ملاقات کا عنوان ہے, اگر مؤمن ہو تو پریشانی بھی مولا سے ملاقات کا سامان. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا علی. ٹھیک, رمیلہ کوئی مومن ہاتھوں کو اٹھا کر دعا نہیں کرتا مگر ہم آمین کہنے والوں میں شامل ہوتے ہیں. بہت سی مرتبہ اب تو ایک رواج بن گیا, آپ نے کہا مجھ سے التماس دعا, میں نے کہا محتاج دعا, نہ ادھر دعا نہ ادھر دعا. واقعی نہیں ہے, ہے نہیں ہے, سوائے میں آپ کے منہ پر کہہ دوں, آپ میرے منہ پہ کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے دعا کریں گے آپ کے لیے. لیکن جب آپ کے خلوت اور عبادت کا وقت آئے اور کوئی آپ سے 24 گھنٹے میں کسی وقت میں آپ کے کان میں کہے کہ یہ گھڑی قبولیت دعا کی ہے, کوئی ایک دعا مانگ لو. اب مجھے بتائیں آپ یاد آئیں گے مجھے؟ اگر میرے لیے ہو, آپ کے لیے ہو تو میں آپ کو یاد نہیں آؤں گا. ٹھیک, امام فرماتے ہیں رمیلا کوئی مومن دعا نہیں کرتا مگر ہم اس کی دعا میں آمین کہنے والوں میں شامل ہوتے ہیں. کیا کیا مزہ آئے اس دعا کا جب میں مومن ہو جاؤں, دعا میں کروں زمانے کا امام آمین کہے. اب سمجھ میں آتا ہے اللہم کل ولیے کا یہ ہمیں کیوں بتایا امام زمانہ نے کہ تم اگر مومن ہو کے دعا کرو گے ہم آمین صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. کیا دعا, نہ میرا موضوع ہے نہ وقت, ورنہ یہ خود اللہم کل ولیت اس کی دعا کا جو مفہوم ہے جو پیغام ہے ہم نے بہت بار پڑھا, مسلسل پڑھتے ہیں, کبھی غور بھی کیا کہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے. فی الحال اتنا کافی ہے کہ امام کے الفاظ رمیلا کوئی مومن دعا نہیں کرتا مگر ہم آمین کہنے والوں میں شامل ہوتے ہیں. اور وہاں رسالہ حقوق میں چوتھے امام کے جملے, ماں کا حق تم پر یہ ہے کہ ماں نے تمہیں پیٹ میں رکھا اور تمہارے بوجھ کو ایسے اٹھایا کہ جس زمانے میں کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے پر تیار نہیں ہوتا. ماں نے تمہیں تمہارے لیے اپنا خون جگر ایسے دے دیا کہ کوئی کسی کو دینے پر تیار نہیں ہوتا. ماں نے تمہیں اپنے شیر مادر سے سیراب کیا, ماں خود بھوکی رہی تمہیں کھانا کھلایا. سنا ہوا ہے آپ کا, پورا سنا ہوا ہے, لیکن روٹی کھاتے وقت کبھی ماں کو یاد کیجیے گا. خود بھوکی رہی تمہیں کھانا کھلایا, اے بیٹا اے اولاد ایسا نہ ہو کہ تمہاری ماں بھوکی بیٹھی ہو اور تم کھانا کھا رہے ہو. اب یہ اپنے مقام پر مسائل ہیں کہ ہم نے ایک مزاج بنا لیا کہ اب جو کھانا کھانا ہے تو بیگم کے ساتھ کھانا ہے, ماں جائے کہیں بھی جائے ہے مسئلہ. ماں کبھی کھانا نہیں کھاتی تھی جب تک بچوں کو کھلانا لے, خاص طور سے جب بچے چھوٹے ہوتے تھے تو اپنے ہاتھوں سے لقمہ نرم کر کے ٹھنڈا کر کے, گرم بھی تیز نہ ہو سخت بھی نہ ہو, زیادہ مرچوں والا حصہ بھی نہ ہو. بچہ کہتا تھا مجھے خالی گوشت ہی کھانی ہے تو روٹی کو روک دیتی ماں. بچہ کہتا تھا ماں مرچیں لگ رہی ہیں تو ہر ایک لقمے پر پانی پلاتی تھی ماں. آج کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کو ایسے کھانا کھلاتا ہے؟ ہے کوئی ایسا بیٹا کہ جو ماں کی خدمت کا جواب تو دے کم از کم, کہ آج ماں بوڑھی ہو چکی ہے اسے مرچیں لگتی ہیں, اسے گوشت کھایا نہیں جاتا, روٹی چپتی نہیں ہے, گرم تیز لگتی ہے, بار بار پانی چاہیے ہوتا ہے. ہے کوئی؟ جب ماں کھلاتی تھی, امام کے جملے ہیں, ایسے کھلاتی تھی کہ خود بھوکی رہ جائے. تیسرا رشتہ انسان کا ماں سے کہ جس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ماں خود کھلاتی تھی. اور امام فرماتے ہیں کہ ماں خود پیاسی رہتی تھی تمہیں پانی پلاتی تھی. اگر پانی, بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ پانی کم ہے نہیں ہے, گلاس میں اتنا ہی پانی ہے اس کے اپنے پیاس کے لیے بھی مکمل نہیں ہوگا, روک دیا اپنی پیاس کو, بچے کو پلا دیا. اس کے بعد امام فرماتے ہیں ماں کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ خود پھٹے ہوئے لباس میں رہ گئی تمہیں نیا لباس دلوا دیا. کتنی بار ایسا ہوا کہ ماں نے اپنا علاج نہیں کروایا, بیمار رہ گئی, تمہارے علاج کے لیے رقم خرچ کی بلکہ اپنا گھر کا سامان بیچ دیا. آج بیٹا کہتا ہے علاج نہیں ہو سکتا, مولوی صاحب کو تعویذ لکھ دیں، پیسے نہیں ہیں کہ ماں پہ خرچ کیے جائیں۔ قسم بخدا، کبھی پلٹ کر ماضی دیکھیں ہم اپنا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں تعویذوں میں نہیں پالا ہے، محبت سے پالا ہے۔ اتنا خرچ ہو جائے، امام فرماتے ہیں تمہاری ماں نے کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ سردی کی راتیں ہیں، تم بستر پر سوتے تھے، گیلے ہو جاتے تھے، ہے نا مسئلہ بچوں کے ساتھ۔ آج کل تو آپ کہہ سکتے ہیں جناب وہ سب سہولتیں موجود ہیں، سہولتیں موجود ہونے کے باوجود ٹھنڈ کا اثر، سردی کا نقصان ہو سکتا ہے بچے کو کہ لباس تک پہنچے۔ رات میں اٹھ کر لباس کا بدلنا، ڈائپر کا چینج کرنا، اور بچہ اٹھتا بھی ایسے وقت پر ہے جب ماں کی آنکھ لگتی وہ اٹھتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بچے کو کہتا کہ اماں سو کے اٹھ جاؤ، اب تم دھنجلاہٹ۔ دن میں شوہر کی خدمت، رات میں بچوں کے لیے اٹھ کر کھانا تیار کرنا، کبھی فیڈر بنانا، کبھی ان کے کپڑے بدلنا، ان کے نخرے اٹھانا، یہ نہیں پہنوں گا، اور ماں پیچھے پیچھے گھوم رہی ہے۔ کتنی بار ایسا ہوا بچہ دوڑ گیا، کھانا نہیں کھاؤں گا، ماں خوش آمد کر رہی ہے۔ ہے کوئی بیٹا ایسا جو آج اپنی ماں کی خوش آمد کرتا ہو؟ کہ بڑھاپا ہے، منع کر دیا کھانے، غصہ آ گیا، مناؤ ماں کو، ایسے ہی مناؤ جیسے تمہاری ماں نے تمہیں منایا تھا۔ خود گیلے پر لیٹ جاتی تھی اور تمہیں اپنے سینے پہ، اپنے سینے کی گرمائی میں لٹاتی تھی۔ امام فرماتے ہیں کہ تم ماں کی ان تمام تر خدمات کا شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتے، تم اس کی طاقت ہی نہیں رکھتے، لا یتیقہا، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، سوائے اس کے کہ اللہ تمہاری مدد کرے، ہاں ماں کا شکریہ ادا کیے جاؤ۔ اور یہی امام عظمت والد کے لیے بیان کرتے ہیں کہ اما حق و ابیک، تمہارے باپ کا تم پر یہ حق ہے کہ اگر تمہارا بابا نہ ہوتا، میں ترجمہ کر رہا ہوں صرف، اگر تمہارا بابا نہ ہوتا تم بھی نہیں ہوتے، کہ تم اس کی فرا، وہ تمہاری اصل ہے۔ جب کبھی کوئی نیکی اپنے اندر محسوس کرو، کوئی خوبی جس پر تمہیں خوشی ہو، تو یاد رکھنا اس خوبی کی اصل تمہارا باپ ہے۔ بھائی نہ وہ ہوتا، نہ میں ہوتا، نہ میں ہوتا نہ خوبی۔ خوبی کیوں کہ میں ہوں، میں کیوں کہ میرا باپ تھا۔ امام نے انسان کو سمجھایا کہ ہر خوبی کی بنیاد، اولاد کی ہر خوبی کی بنیاد پلٹ جاتی ہے من حیث اصل اس کے باپ کی طرف۔ تو چوتھے امام سے دونوں شخصیات کے بارے میں، باپ کا حق کیا ہے اور ماں کا حق کیا ہے۔ اور چونکہ ماں باپ کے حقوق بیان کرتے کرتے آئیے ایک اور سخت روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں، میں پھر اپنی بات کو دہراتا ہوں، اگرچہ یہ دہرانا بیکار نہیں ہے کہ جتنی باتیں پڑھ رہا ہوں نئی نہیں ہیں، اور نئی ہو بھی کیسے سکتی ہیں، جن کا پیغام ہے وہ 1400 سال پہلے سے ہے۔ یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ آج بیان ہوا ہے، یہ البتہ ہماری غفلت روز بڑھتی ہے، اس لیے بیان کی تکرار لازم ہے کہ غفلت کے پردے ہٹ جائیں۔ بھول جاتا ہے نا انسان، ایسا بھول جاتا ہے کہ صبح کی نماز پڑھی ہو، ظہر کی نماز کا وقت آتے آتے خدا کو بھول جاتا ہے، تو پھر کہنا پڑتا ہے اللہ اکبر۔ ظہر کی نماز پڑھ کے ابھی تو آیا ہے، مغرب آتے آتے پھر بھول جاتا ہے، کبھی پیسہ بڑا، کبھی مفاد بڑا، پھر مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر۔ یہ تکرار نہیں تو اور کیا ہے، بھول گئے نا، صبح سے شام تک میں کتنی بار اللہ کو بھولے تھے، تو جب اللہ کو بھول سکتے ہیں تو ماں باپ کی خدمات کو بھولنا کون سی بڑی بات ہے, بھول جاتے ہیں. جب ماشاءاللہ جوان ہو گئے اور اپنے بچے ہو گئے تو اب کون ماں باپ, کیسے ماں باپ. ٹھیک ہے, الماضی ما مضا وقت ہو واللہ سے ماں جلو. خیر, امام کی خدمت میں بہت مشہور معروف روایت اور بہت سخت روایت ہے. امام کی خدمت میں گانے والا جوان اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے امام سے التماس سے دعا کی کیفیت میں آیا ہے, دعا کرنا چاہتا ہے مولا سے. کہتا ہے مولا میرے بوڑھے والدین اس طرح سے ہو کے رہ گئے کہ اب نہ سنتے ہیں سماعت کام نہیں کرتی, اب نہ بولتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے, نہ انہیں دکھائی دیتا ہے, نہ ہاتھوں میں قوت گرفت ہے, نہ چلا جاتا ہے, ایسے بیکار ہو گئے کہ اب ان کے وجود پر مکھی بھی بیٹھ جائے تو اڑا نہیں سکتے. ہائے بیچارے, بستر پر ہی ان کے تمام معاملات انجام دیے جاتے ہیں, پتہ نہیں مرتے کیوں نہیں, تو مار دیجیے. اچھا, مارنے کے لیے لازم نہیں کہ آپ کے پاس کوئی اسلحہ ہو, ہاں خنجر ہو, بندوق ہو, پتھر اٹھا کے مارے. شریف لوگ ایسے نہیں مارتے, صرف جملے کہو ماں کو تلخ, اتنے خود ہی مر جائے گی. اور مولا نے کچھ سوچ کے فرمایا ہوگا نا کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے, زبان کا زخم اسے پالا ہو نا اس کا روٹ رویہ ماں کو ویسے مار دیتا ہے. کبھی اس کا تصور آپ کو جب ہوگا, جب آپ کا اپنا بیٹا کوئی آپ سے مس بیہیو کرے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ مس بیہیو اگر ماں آپ کے ساتھ کیا جائے تو ان کے لیے زہر قاتل ہے. پھر بھی ہمارے ماں باپ نے کتنا برداشت کیا ہے کہ سب رویوں کے بعد بھی اولاد کو بد دعا نہیں دی ہے. اچھا الگ ہونا چاہتے ہو, اچھا تم خوش رہو, سلام ہو ایسے والدین پر جو اپنی اولاد کی خوشی کے لیے اپنی تنہائی قبول کر لیتے ہیں. اچھا بیٹا تم خوش رہو جہاں بھی رہو. کبھی بیٹا پلٹ کے پوچھتا نہیں میں تو خوش رہوں گا, آپ کیسے خوش رہیں گے, نہیں پوچھتا. امام کی خدمت میں آنے والا اپنے بوڑھے والدین کے لیے جذبہ ترحم کے ساتھ بات کرتا ہے, میرے بوڑھے والدین ایسے ہو گئے کہ اب تو ان پر مکھی بیٹھ جائے تو اڑا بھی نہیں سکتے, یہ تھکے ہوئے انداز سے بیٹے کا کہنا, کیا کرے بیٹا کتنی خدمت کرے, مرتے ہی نہیں ماں باپ, مریں گے تو اس کو چھٹی ملے گی. سب سے سخت جملے میں نے کہا ہے کہ کوئی زبان سے نہ بھی کہے لیکن شاید اس کے عمل سے اس کے رویوں سے یہ بات سامنے آ سکتی ہے. امام نے جواب دیا ہے, امام کا جواب تو ویسے ہی کلاموں کا سردار ہے, ارشاد فرمایا, تو پھر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے بوڑھے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہہ دوں کہ خدا ان کی مشکل آسان کر دے, یہ چاہتے ہو. یہ جملہ ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے بہت. آپ کسی بیمار سے ملنے پہنچے, بہت بیمار ہے بیچارہ, کینسر کا مریض ہو گیا ہے, ڈاکٹر سے جواب دے دیا ہے کیمو ہو رہی ہے, سر کے بال اڑ گئے, بہت کمزور, ویل چیئر پہ آ گیا جوان آدمی, آپ اس سے ملنے گئے. تو کبھی تو ایسا بھی ہوا نا کہ آپ نے یہ جملہ کہہ دیا بالآخر, خدا مشکل آسان کر گئے, یہ بد دعا دیا آپ نے, دعا نہیں دی ہے. اور کسی مومن کو بد دعا دینا حرام ہے. کسی مریض کے, ایسے مریض کے جس کا علاج ختم ہو گیا ہو اور موت کے کنارے بیٹھا ہوا, اب مجھے بتائیں کہ اگر میں کنویں کے کنارے کھڑا ہو جاؤں آپ مجھے دھکا دیں گے بچائیں گے, کیا کریں گے؟ یہ جو آپ کے جملے تھے نا یہ دھکا دینے والے، خدا اس کی مشکل آسان کرے، اس کی مشکل آسان نہیں ہوگی. جو خدمت کرنے والے تیماردار ہیں نا اٹینڈنٹ، ان کی مشکل آسان ہو جائے گی. آپ کی دعا اس کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے بد دعا ہے. دلیل یہ کہ جب تک مومن زندہ ہے خدا چاہتا ہے کہ اس وقت تک زندہ رکھے کہ اس کے سارے گناہ دھل جائیں. کہ جب مجھ سے ملاقات ہو اس بندے کی تو دامن اعمال میں کوئی گناہ باقی نہ ہو. اور ہم بڑے ہمدرد بنے، ہم نے گناہوں کی واشنگ کو روک دیا، دعائیں کر کے مشکل آسان کر دے، مشکل آسان کر دے، یعنی مر جائے. تو کیا کوئی انسان خدا سے بھی زیادہ محبت کر سکتا ہے کسی انسان سے؟ موت و حیات کس کے ہاتھ میں؟ بیماری ہوگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ پروردگار کے نا. تو بیماری ہو کہ نہ ہو، بات پڑھیں محمد والے محمد. پھر کیا جملہ کہیں؟ اب وہ الگ موضوع ہو جائے گا، خالی اشارہ کر رہا ہوں. جملہ کیا کہیں جب کسی ایسے بیمار کے سرحانے پہنچے؟ جملہ کیا کہیں؟ کہ جملہ خدا کی رضا مانگے اس کے لیے، کہ پروردگار اپنا رحم و کرم کرے، اپنے رضوان کو آپ پہ نازل کرے. یہ مت کہیں کہ مشکل آسان کر دے. اور آپ کے ذہن میں مشکل کا تصور یہ ہو کہ بیمار ہے مر جائے گا تو مشکل ختم ہو جائے گی، ذہن میں یہ رکھتے ہوئے جملہ کہنا حرام ہے. اس لیے کہ کوئی ہاتھ سے مارتا ہے، کوئی زبان سے مارتا ہے. تو خدمت امام میں اس جوان کا کہنا اور امام کا وہی جملہ جو ہم استعمال کرتے ہیں نا، کیا میں تمہارے والدین کے لیے اب یہ دعا کروں کہ کچھ نہیں کر سکتے تو اس سے بہتر ہے مر جائے. نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ پکڑ سکتے، نہ چل سکتے، نہ واش روم جا سکتے، اس سے بہتر ہے مر جائے. پھر یہ جملہ سنا اور لرز گیا. وہ کہتا ہے مولا میری مراد یہ نہیں تھی. بھلا امام کو سمجھائے گا مراد؟ جو ارادہ انسان سے، ارادہ انسان کے ہونے سے پہلے واقف ہیں ان کو سمجھائے گا مراد؟ ایک ظاہری بات تھی. کہتا ہے مولا میرا مطلب یہ نہیں تھا، آپ نے شاید. اب وہ جملہ تو امام سے نہیں کہہ سکتا نا، غلط سمجھا، میری مراد یہ نہیں تھی. امام نے ارشاد فرمایا برخوردار اب یہ سنو تم میری بات، کہ جب تم دنیا میں آئے تھے نا بالکل ایسے تھے، نہ دیکھ پاتے تھے، نہ پہچان پاتے تھے. اگر ماں آنکھیں صاف نہ کرتی، آنکھوں کی ایکسرسائز نہ کرواتی، اگر سماعت کے لیے ماں نہ سن سکتے تھے کہ کوئی ڈانٹ رہا ہے کہ بلا رہا ہے، نہ سمجھ پاتے تھے، نہ بول پاتے تھے، ہوا ہوا کرتے تھے اور کسی کو سمجھ میں کچھ خاک بھی نہیں آتا تھا. بچہ جو شروع میں ہوا کرتا ہے وہ سمجھ میں کس کی حال سوائے ماں کے. اور تمہارے ہاتھوں میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ تم ماں کی انگلی تھام کر اٹھ جاتے آغوش مادر میں. آہستہ آہستہ ہوئے اس قابل، ماں نے کیا اس قابل. نہ چل سکتے تھے، گر پڑتے تو ختم ہو جاتے، اور ایسے تھے کہ تم پر مکھی بیٹھ جائے تو تم اڑانے قابل نہیں تھے. اور تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں تھی، الفاظ میرے ہیں، مفہوم معصوم کا ہے، اتنی بھی تمیز نہیں تھی کہ واش روم جا کر کرنا ہے نجاستوں کو، بستر پر ہی کوئی خبر نہیں ہوتی تھی، کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں فارغ ہو گئے. ایسے ہی ہے نا بچپن، ایسے ہی ہے نا. اس میں کسی کی توہین تو نہیں ہے نا، بچپن ہے. اور امام فرماتے ہیں مگر تمہارے والدین نے کبھی خدا سے تمہارے حق میں یہ دعا نہیں مانگی کہ نہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ ہاتھوں سے پکڑ سکتا ہے، تو خدا اس کی مشکل آسان کر دے. تمہارے ماں باپ نے ہمیشہ تمہارے لیے ایک ہی دعا کی، پروردگار ہماری زندگی بھی اس کو لگا دے. لاؤ کوئی ایسا سخی جو اپنی زندگی بھی کسی اور کو دینے پہ تیار ہو جائے. کوئی نہیں دیتا حضور والا, کوئی نہیں دیتا. لان دعوے محبت کے کر لے شریک حیات, زندگی اپنی اپنی ہے. اگر ملک الموت آ کر کہے کہ ایک کو لے جانا ہے تو کون جائے گا؟ جس کا نام وہی جائے گا. اللہ اکبر. اگر ماں کا بس چلے تو ماں اپنے بیٹوں کی جگہ خود مر جائے, اور بلکہ مرتی ہے ماں, ہر ایک پیدائش پر مرتی ہے ماں. اگر نہ مرتی تو جنتی کیسے؟ ہر بچے کی ولادت کے وقت ماں مرتی ہے تو بچے پیدا ہوتے ہیں. جملہ بہت سخت ہے لیکن مجبوری ہے کہ کبھی کبھار سخت جملے بیان کرنے پڑتے ہیں. کیا ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم نے سمجھا ہے کہ بس ٹھیک ہے, ڈلیوری ہو گئی, نارمل آ گئے, بس کچھ بھی نہیں ہے, کیا کیا ماں نے؟ انسان تجھے کیا معلوم کہ ماں نے تیرے ساتھ کیا کیا. رب ارحمہما, اے میرے پروردگار میرے ان والدین پر رحم کر دے. اور کتنا رحم کر دے؟ کما ربیانی صغیرا, اتنا رحم کر جتنا انہوں نے مجھ پر کیا تھا. کب کیا تھا؟ اگر نہ کیا ہوتا تو آیت غلط ہے. اعوذ باللہ من ذلک. یہ دعوی باطل ہے پھر تو, کہ ہم تو بڑے بڑے پیدا ہو گئے تھے, کون سا ماں باپ نے ہم پر رحم کیا تھا؟ نہ ہم کبھی کمزور تھے, نہ کبھی کسی کے محتاج. اتنا سیلفش ہے آج بیٹا کہ ماں باپ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے. اللہ اکبر. تو پھر اسے کیا سمجھ میں آئے کہ رب ارحمہما کا مطلب کیا ہے؟ سمجھ میں جب آئے گا جب کہ اپنا ماضی یاد کرے, کما ربیانی صغیرا. اور پھر وہ دو جملے جو دعا کے اس میں شامل کیے جاتے ہیں آیت کے بعد روایت کے طور پر, وہ جملے امام سید سجاد علیہ السلام کے جملے ہیں. اور دعا کا حوالہ دعائے ابو حمزہ سومالی. اور چونکہ آج مسجد زہرا کے خطبے کے بعد جو درمیان جمعہ اور عصر کے ایک خطاب کیا گیا, اس سے استفادہ کرتے ہوئے اس اپنے موضوع کو مکمل کروں گا. ٹھیک. ابو حمزہ سومالی کا نام آیا اس لیے میں نے یہ ربط وہاں سے قائم کیا ہے, ورنہ شاید میں یہ بات رات میں کہتا پھر. ابو حمزہ سومالی جناب ثابت بن دینار, امام کے چاہنے والے, بہت عظیم صحابی مولا کے. اور ایسے عظیم صحابی کی اتنی بڑی دعا سحر کے وقت میں اور کون پڑھ سکتا ہے سوائے اس کے جس نے مانگ کر لی مولا سے. ہمیں تو بغیر مانگے ملی ہے, اب پڑھیں نہ پڑھیں الگ بات ہے. اس نے مانگ کے لیے مولا سے کہ مجھے چاہیے یہ دعا, جیسے کمیل ابن زیاد نے مانگ کر دعا لی ہے. ہمیں تو کمیل کے صدقے میں مل گئی ہے ابو حمزہ سومالی. اس دعائے سحر میں جو چوتھے امام سے منسوب, اس میں امام کے جملے, اجزہما بالاحسان احسانا وبالسیئات غفرانا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اجزہما بالاحسان احسانا وبالسیئات غفرانا. اجزہما, تو ان دونوں کو جزا دے, بالاحسان احسانا, جو ان کی نیکیاں ہیں ان کو اس کی بہترین جزا دے. کہو خدا سے, خدا میرے باپ کے سجدے قبول کر لے. کہو خدا سے کہ میری ماں کی عبادت قبول کر لے. کہو خدا سے کہ خدا میرے ماں باپ کے روزے قبول کر لے. کہو خدا سے کہ میرے ماں باپ کے صدقہ و خیرات قبول کر لے. تمہاری دعا قبول ہوگی ماں باپ کے حق میں. اجزہما بالاحسان احسانا وبالسیئات غفرانا, اور کہو اپنے رب سے کہ تمہارے ماں باپ کی کوتاہیوں کو معاف کر دے. بجائے اس کے کہ اپنے ماں باپ کی کوتاہیوں کو شمار کرو بیٹھ کر کہ یہ نہیں کیا تھا وہ نہیں کیا تھا میرے ساتھ یہ کمی کر دی تھی. رب کی بارگاہ میں کہو مالک جو میرے ماں باپ سے کوتاہی ہو گئی اسے معاف فرما دے. اب اس سیئات غفرانا. گفتگو تمام ہوئی. ابو حمزہ کا نام آیا تھا تو ابو حمزہ کی روایت سرکار سید الشہداء کے زیارت کی فضیلت کے بعد میں اس کو آیت اللہ العظمہ سید محمد سعید الحکیم سے بطور وصیت کے سلام بھی پہنچایا تھا انہوں نے اور روایت کو ان کے ذریعے سے آج نقل بھی کیا. جب اس روایت کو بیان کر رہے تھے راویوں کے اعتماد کے ساتھ, جب کوئی مرجع تقلید کسی روایت کو بیان کرتا ہے تو بڑے احتیاط سے کرتا ہے. اب چاہے آپ ان کے مقلد ہوں کہ نہ ہوں مگر وہ نجف کے چار مراجع عظام میں سے ایک مرجع السید سعید الحکیم, ان کے الفاظ روایت معصوم کے زمانے کی. ابو حمزہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نکلا کوفے سے اور جا رہا ہے کربلا زیارت کے لیے. جب کربلا پہنچا روزہ سرکار سید الشہداء روزہ نہیں ہے قبر ہے, چوتھے امام کے زمانے میں جتنی کنسٹرکشن ہوئی اس کے لحاظ سے. اب تفصیل تو الگ ہے پھر کہ کس نے صندوق پہلے بنایا, صاحبان پہلا کب بنا, گنبد پہلا کب بنا, کس نے کب کیا کام کیا, مختار سے پہلے کیا ہوا, مختار کے بعد کیا ہوا. لیکن یہ شخص جب کربلا پہنچا ہے تو اس کو روک دیا ایک ایسے شخص نے, اس کی ہیبت اور جلالت بہت زیادہ تھی, کہ تم زیارت کے لیے ابھی نہیں جا سکتے. پہلے سوال کہ کہاں جاتے ہو, کہا میں آیا ہوں قبر ابھی عبداللہ کی زیارت کے لیے. کہا نہیں ابھی تم نہیں جا سکتے ہو. کہا کیوں نہیں جا سکتا ہوں. کہا نہیں بس ابھی قبر پوشیدہ ہے تمہارے لیے, یعنی ابھی تمہیں اس کے اجازت نہیں ہے کہ تم چلے جاؤ. کہتا ہے میں کھڑا رہا فریاد کرتا رہا کہ شاید کچھ میری فریاد قبول ہو جائے. کچھ دیر کے بعد وہ شخص دوبارہ آیا اور کہا اب آ جاؤ تمہاری دروازہ کھول دیا گیا ہے, آ جاؤ قبر موجود ہے زیارت کر لو. پوچھا کہ یہ پہلے منع کیا اب بلایا کیوں. کہا جب تم پہلے آئے تھے اسی وقت اتفاق سے حضرت موسیٰ ابن عمران علی نبینا علیہ السلام خدا سے اجازت لے کر قبر حسین کی زیارت کے لیے آئے تھے 70,000 ملائکہ کے ساتھ, اور ان کے آنے کی وجہ سے تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ قبر حسین تمہارے لیے ظاہر بظاہر دکھائی دیتی. اتنا ہجوم تھا نور کا, 70,000 ملائکہ موسیٰ ابن عمران کے ساتھ آئے تھے. اب وزارت سے فارغ ہو کر چلے گئے. اب آ جا. ابو حمزہ سومالی سے اس روایت کی نسبت چوتھے امام کے زمانے کا واقعہ. گفتگو تمام. خدا نصیب کرے کربلا مولا کی زیارت نا. کتنی محبت ہے مولا حسین سے, کتنی محبت ہے. اتنی محبت ہے کہ جب سے محرم کا چاند دکھائی دیا ہے تب سے ہم نے اپنے معمولات کو تبدیل کر دیا ہے. نہ سونا وقت پر ہے نہ کھانا وقت پر ہے. 10 دن تو ایسے گزارے تھے کہ اپنی خبر ہی نہیں تھی کوئی, ورنہ یہی انسان کبھی اپنے معمولات کو تبدیل نہیں کرتا تھا. نام حسین نے اسے ایسا قریب کیا ہے سب بھول گیا بس حسین یاد ہیں. اور آج اسی غریب الوطن کا 10واں ہے. آج اسی محتاج کفن کا 10واں ہے. وہ چلو جس کے 10واں منانے کے لیے بہن قبر پہ نہ آ سکی. اچھا بات یہ قبر پہ نہیں آ سکی, بہت سی بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو باپ کی قبر پہ نہیں آتی, بہت سی بہنیں ایسی ہوتی ہیں. لیکن اگر کسی بہن کو یہ معلوم ہو کہ اس کے بھائی کی لاش کو دفن نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اگر بہن نے خود کٹتے ہوئے اپنے بھائی کے گلے کو دیکھا ہو، کیا کربلا ہے! اللہ اکبر! سب سے مشکل امتحان کربلا میں بعد حسین جناب زینب کبریٰ کا تھا، اتنا بڑا امتحان تھا کہ مقتل میں کتنی بار آئی بی جو کبھی گھر سے باہر نہ نکلی تھی، مقتل کا مطلب سمجھتے، تلواروں کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے پڑے، رونے والوں برداشت کر سکو تو سننا کہ میرے مولا حسین پر پتھر بھی مارے گئے تھے، اس کے ہاتھ میں جو تھا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا، پتھر اٹھا کے مارا، لکڑیاں، اس کو جو ملا، اس کو جو ملا اس نے امام پر ظلم کی انتہا کر دی ہے، ہائے بی بی! میدان کربلا میں مقتل میں آئی ہیں، ٹوٹے ہوئے تلواروں کے ٹکڑے ہیں، ٹوٹے ہوئے تیر پڑے ہیں، آپ کو معلوم ہے اتنی برسات تھی کربلا میں تیروں کی، تو سب پوری زمین کتنی خوفناک تھی، پاؤں رکھ کر چلنا کیا ممکن تھا ایسی بی بی کے لیے جو کبھی گھر سے باہر اگر نکلی بھی تھی تو بھائیوں کے ساتھ چلتی تھی، آج کوئی بھائی نہیں ہے، آج زینب بغیر بھائیوں کے مقتل کربلا میں آئی ہے، رونے والوں قیامت کی بات یہ ہے کہ جناب زینب کبریٰ لاش حسین کے پاس آئیں اور لاش کو نہ پہچان سکی، اور جس کے ساتھ زندگی گزاری تھی اس بھائی کو زینب نہ پہچان سکی، شدت غم میں آگے بڑھ گئیں، پھر قدم پیچھے ہٹائے، گھبرائیں، وہ جملہ کیسے بیان کروں کہ ایسی حالت میں بھائی کو دیکھا تھا کہ نہ پہچان سکی، کیسی حالت تھی، کیسی حالت تھی! اس کا جسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا ہو، اس کے سر کو پشتے گردن سے کاٹا گیا ہو، اس کی ایک انگوٹھی اتارنے کے لیے انگلی کاٹ دی گئی ہو، اس کی کمر کا پٹکا کھولنے کے لیے ہاتھ کاٹے گئے ہوں، اس کے بدن کا لباس نوچا گیا ہو، اس کی پسلیاں گھوڑے کی ٹاپوں سے اس طرح سے پامال ہو گئی کہ جس میں حسین سمجھ میں نہیں آتا تھا، آگے بڑھ گئی، آج لوکم اللہ ماتم دارو، پھر پیچھے ہٹی، اور پیچھے ہٹ کر بی بی نے ایک مرتبہ ٹکڑوں کو ہٹایا، تلوار کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے، تیروں کو ہٹایا، پتھروں کو ہٹایا، اس کے بعد اس کا مطلب ایسا لگتا ہے اس واقعے سے کہ پامالیے حسین کے بعد بھی امام پر پتھر مارے گئے تھے، پامالیے حسین کے بعد بھی لشکر نے جاتے جاتے لشکر یزید نے پتھراؤ کیا تھا، ارے اپنے بھائی کی لاش کو پتھروں کے درمیان سے ٹوٹے ہوئے تلواروں کے ٹکڑوں اور تیروں سے نکالا، خاک کربلا پر بیٹھ گئی، سینے حسین کو آغوش میں لیا، کٹے ہوئے گلے پر منہ رکھ دیا، رگوں کو چومنا شروع کیا، فرماتی تھی ایک کاش زینب بندی ہو جاتی، انت اخل حسین، ارے کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے، پھر فرمایا کاش زمین کربلا پھٹ جائے، زینب اندر سما جائے، حسین تجھے اس حال میں، رونے والوں بس ایک جملہ سننا، اس مقام پر جناب زینب کبریٰ نے بوسے دیے جہاں کسی نے بوسے نہیں دیے تھے، ہاں بوسے لیے تھے رسول خدا نے، گلے کے اوپر سے لیے تھے، رگوں کے اوپر سے لیے تھے، چوما تھا گلوے حسین کو فاطمہ زہرا نے، چوما تھا گلوے حسین کو مولا کائنات نے، چوما تھا اپنے بھائی کے گلے کو امام مصطفیٰ نے، لیکن رگیں جب کٹ گئیں، ہائے سوکھی رگوں پر اپنے ہونٹ زینب نے رکھے، چوم کر کہا بھیا زینب اندھی ہو جاتی،
اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
پروردگار آج شہیدان کربلا کا دسواں ہے, ہاں چھ مہینے کی اسخر کا دسواں ہے. جناب رباب بھی منتظر ہیں کہ ان کے بیٹے کا بھی ذکر کیا جائے, ہاں جناب لیلہ بھی منتظر ہوں گی کہ اکبر کا ماتم بھی کیا جائے, ہائے جناب ام کلثوم بھی, جناب زینب کبرا بھی, اور قاسم کی دکھیاری ماں, آئے چار سال کی سکینہ بھی منتظر ہے کہ میرے بابا کا ماتم کیا جائے. دسواں ہے نا, رونے والوں جب ہمارے یہاں کسی مرحوم پر دسواں ہوتا ہے ہم کھانے کا انتظام کرتے ہیں, پانی رکھتے ہیں, فاتحہ دلواتے ہیں, اس کے بعد پانی بچوں کو پلاتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں. آئے سکینہ پیاسی ہے, حسین کا دسواں ہے, کس طرح سے پرسہ پیش کیا جائے, زینب کے ہاتھ رسن میں بندھے ہیں. آئے قید خانہ کوفہ, پروردگار واسطہ علی رسول کا, پروردگار واسطہ جناب زینب کبرا کا, مالک تمام تر تمام تر ماتم داروں کے ماتم پرسے کو قبول فرمائے. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, پروردگار شہیدان کربلا کی عظمت کا واسطہ, کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے. پروردگار جناب سرکار سید الشہداء کے کٹے ہوئے گلے کی رگوں کا واسطہ, پروردگار تمام ماتم داروں کی حفاظت فرما. پروردگار اس امام کا واسطہ جو خود تو پیاسا شہید ہو گیا, اپنے نام پر تمام پیاسوں کے لیے سبیلیں لگوا گیا. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا, جتنے بھی والنٹیئر سبیل پہ کام کرتے ہیں تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, پروردگار اس فرش اعضا کو بچھانے کے لیے جن افراد نے تعاون کیا ان تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما, اور انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک کہ سرکار سید الشہداء کے خون کا انتقام نہ لیا جائے. پروردگار خاص طور سے اس فرش اعضا کو مزید ترقی اور کامیابی عطا فرما. بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, حکومت شارجہ اور ادارے جعفریہ کے رئیس اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی انتظامات کرنے والوں نے انتظامات میں تعاون کیا اور تعاون کر رہے ہیں کریں گے, ان تمام کے لیے پروردگار دعا کرتے ہیں. جو جو ذکر حسین کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ فراہم کرتا ہے مالک, ان کے تمام تر دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, پروردگار جو بھی تمام تر مشکل حالات کے بعد نکل کے آتے ہیں اور اس بات کا انہیں کوئی احساس اور غم نہیں ہے کہ جان رہے نہ رہے, جاب رہے نہ رہے, حسین کا ماتم رہ جائے, ان تمام کے رزق و روزگار کی حفاظت فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, آپ کے یہاں مسئلہ اور ہے, پاکستان کے مسائل اور ہیں, وہاں جان کا مسئلہ, پروردگار تمام ماتمداروں کی وہاں پر جان کو سلامتی عطا فرما. دنیا بھر میں جہاں کہیں ماتم برپا ہے ان مقامات کی حفاظت فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, پروردگار ہم سب کو کربلا مولا کی زیارات نصیب فرما, مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما. میرے مالک کربلا والوں کا واسطہ ہمارے والدین کو ہم سے راضی فرما دے. ہم نے حق تو ادا نہیں کیا مالک, کوتاہیاں تو بہت کی ہیں, پروردگار اس کے بعد بھی یہ جملہ اپنی زبان سے کہتے ہیں, اے مقلب قلوب, اے دلوں کو پلٹ دینے والے خدا, اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض چلے گئے دنیا سے تو تو انہیں اتنا عطا فرما, اتنا عطا فرما کہ ہم سے راضی فرما دے. اور جن کے والدین ابھی حیات ہیں ان کا سایہ ان کی اولاد پر تا دیر قائم فرما دے. پروردگار ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, جو اولاد خدمت گزار ہے اطاعت گزار ہے, پروردگار اسے مزید ترقی اور کامیابی عطا فرما. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. اور ایک مومن نے دعا کی, التماس کی, ان کی خاص کوئی پریشانی ہے, محسن عباس غالباً لکھا ہوا ہے, ان کے لیے اور تمام مشکلات جن کی ہیں مالک واسطہ مشکل کو شاید ہو جہاں کا, ان کی مشکلات کو دور فرما دے. تمام ارواح مومنین مومنات کے لیے اور تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے اور اس میں شامل کر لیجئے خاص طور سے سبیل پر اور والنٹیئرس میں بہت خدمت کرنے والے راجہ صاحب کی بہن کا انتقال ہوا، ان کا نام ہے فضا اور بنت اور راجہ نثار حسین، راجہ حبدار حسین کی ہمشیرہ ہیں، ان کے لیے سورہ فاتحہ۔